سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں 10 محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے جس کی خاص فضیلت ہے. اس لیے آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم اور 10 محرم جس کو عاشورے کا دن بھی کہتے ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں. محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے جو گزر چکا ہے. اس طرح سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. پہلا مہینہ محرم کا, آخری مہینہ ذوالحجہ کا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے کے اور یہ سال کے 12 مہینے اور ان میں سے 4 مہینے محترم, یہ آج سے نہیں ہے, یہ حضور کے زمانے سے نہیں ہے, بلکہ جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا اسی وقت سے اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے بنائے تھے اور اسی وقت اللہ پاک نے ان میں سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا تھا, جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی. تو ان 4 مہینوں کی جو خاص فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے اور ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور مسلسل ہیں, 1 مہینہ الگ ہے. 4 محترم مہینوں میں 3 جو مسلسل ہیں وہ تو ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم، یہ مسلسل تین مہینے محترم مہینے ہیں، اور ایک مہینہ ان سے الگ ہے اور وہ ہے ماہ رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے. یہ چار مہینوں کا محترم ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں ہے. ہر نبی کے زمانے میں یہ چار مہینے محترم رہے ہیں. ان کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چار مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. پچھلی شریعتوں میں یہ چار مہینے محترم تھے، ان میں ان کے زمانے میں ان چار مہینوں میں جہاد کرنا بھی ممنوع تھا، کافروں سے لڑنا بھی حرام تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے محترم اور معظم اور پرامن مہینے ہیں کہ اس کے اندر پچھلی شریعتوں میں تو لڑائی کرنا بھی ناجائز تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ مہینے بھی محترم ہیں، آپ کی شریعت میں بھی یہ چاروں مہینے محترم ہیں، لیکن ایک حکم منسوخ ہو گیا آپ کی شریعت، وہ یہ کہ ان چار مہینوں میں حضور کی شریعت میں کافروں سے لڑنا اور جہاد کرنا جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر کافروں سے لڑنا بھی حرام تھا، لیکن آپ کی شریعت میں ان چار مہینوں کے اندر لڑنا جائز. تاہم باقی ان چار مہینوں کا محترم ہونا، جس کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ ان چار مہینوں میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ باقی. محرم کے مہینے سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اسلامی تاریخ کو سن ہجری کہتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی تھی، اس ہجرت کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. یہ اسلامی تاریخ مسلمانوں کے لیے یاد رکھنا اور اپنے عمل میں لانا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یہ فرض عین سے نیچے ہے اور واجب سے اوپر ہے. شریعت میں جن کاموں کرنے کا حکم ہے ان کے کچھ درجات ہیں. نمبر ایک فرض عین، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات. نمبر دو فرض کفایہ، جیسے اسلامی تاریخ یاد رکھنا اور اپنے عمل میں لانا، یہ جیسے نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے. اس کے بعد واجب، جیسے قربانی کرنا واجب، صدقہ فطر ادا کرنا واجب، عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا واجب. واجب کے بعد سنت موکدہ، جیسے 24 گھنٹے میں 12 سنتیں، فجر کی دو سنتیں، ظہر کی چھ سنتیں، مغرب کی دو سنتیں، عشاء کی دو سنتیں، یہ سنت موقعہ، سنت موقعہ اور بھی بہت سی چیزیں، سنت غیر موقعہ جیسے عصر سے پہلے کی چار سنتیں، عشاء سے پہلے کی چار سنتیں۔ تو اب اندازہ کرو کہ یہ فرض عین کے بعد واجب سے اوپر ایک درجہ ہے فرض کفایہ۔ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ اسلامی ملکوں میں رہتے ہوں یا غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوں، اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور اپنے عمل میں لانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی آسان ترکیب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام خطوط میں، اپنی تمام تحریرات میں، اپنے دعوت ناموں میں، اپنے حساب کتاب میں، ہر جگہ اوپر اسلامی تاریخ لکھے، نیچے انگریزی تاریخ لکھ لیا گئے، کیونکہ انگریزی تاریخ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہیں، اور دینی مدارس کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں ان کے یہاں، کیونکہ عام طور پر انگریزی تاریخ جاری ہے اس بنا پر، ان کے لیے اس کو بھی استعمال کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ سارے حساب کتاب، لین دین، اطلاعات، خطوط اس کے مطابق لکھے جاتے ہیں، تنخواہیں اس کے مطابق دی جاتی ہیں، حساب کتاب اس کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ بھی ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے، اصل ہے انگریزی تاریخ جو ہے اس کے بعد لکھنی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور اس طرح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آدمی کی، کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ سعودی عرب میں جو معمول ہے وہ یہ دیکھنے میں آیا، تو آپ پہلے اسلامی تاریخ لکھیں گے، پھر اس کے نیچے انگریزی تاریخ لکھ دیں گے۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس تاریخ، اسلامی تاریخ کو اپنے معمول میں رکھیں۔ مدارس میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی تاریخ ہی استعمال ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اس فرض کفایہ کو الحمدللہ ادا کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو ایک تو اس محرم کا مہینے سے یہ فرض کفایہ کا حکم وابستہ ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے، وہ یہ کہ بعض مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور پھر ان میں سے بات جاہل تو اللہ بچائے لفظ محرم سے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ محرم کے معنی حرام، لہذا یہ مہینہ جو ہے تو حرام مہینہ ہے، اور یہ تو منحوس مہینہ لیا گیا، یہ محض جہالت ہے اور صرف نادانی کی بات ہے، کیونکہ یہاں محرم کے معنی حرام کے ہیں، یہاں محرم محترم کے معنی نہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ سال کے چار مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم قرار دیا ہے، اور کب سے، جب سے اللہ پاک نے آسمان زمین پیدا فرمائے تھے، جب سے قیامت تک یہ چاروں مہینے محترم ہیں اور محترم رہیں گے۔ تو جب اللہ پاک نے اس کو محترم بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منحوس سمجھنے والے اور حرام سمجھنے والے؟ یہ ہماری نادانی کی بات ہے۔ اور یہ جو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، دراصل رواسب کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، شیعہ لوگ اس مہینے کو اپنے آپ میں منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اس لیے اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی، بس اس وجہ سے وہ اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے، ماتم کرتے ہیں، اور قاضی نکالتے ہیں، مسجد سے عزا قائم کرتے ہیں، اور اس میں مرثیے پڑھتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، تبیل لگاتے ہیں، تو اپنے مذہب کے مطابق یہ ساری باتیں کرتے ہیں جو کہ غلط اور ناجائز ہیں، اس لیے وہ اس مہینے کو برا مہینہ سمجھتے ہیں۔ ان سے متاثر ہو کر کے بعض سنی مسلمانوں نے بھی اپنی نادانی کی وجہ سے اس مہینے کو معذ اللہ منحوس سمجھ لیا۔ چنانچہ ایسے مسلمان اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، یہاں تک کہ شادی بھی ابھی نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ یہ تو محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، جو چار محترم مہینے ان میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن افسوس کے بعد مسلمانوں نے جیسے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا ہوا ہے، ایسے ہی محترم مہینوں میں سے پہلے مہینے کو بھی انہوں نے منحوس سمجھا ہوا ہے، اور وہ ذوالقعدہ، شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے ذوالقعدہ کہتے ہیں، یہ بھی پہلا محترم مہینہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کا نام رکھا خالی کا مہینہ، خالی عن الخیر، خیر سے خالی مہینہ، لہذا وہ جو ذوالقعدہ اس کے اندر بھی شادی نہیں کرتے، بھائی یہ تو خالی مہینہ ہے، خیر سے خالی کا مہینہ ہے، اس کے اندر شادی کریں گے تو خیر سے خالی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپنی نادانی سے ایک عجیب ترتیب ذہن میں بنا رکھی کہ بھائی شوال کا مہینہ شادی بیاہ کا مہینہ، جیسے چاند عید کا چاند نظر آئے گا شادیاں شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد جیسے ہی پھر ذوالقعدہ شروع ہوگا تو بھائی اب شادی منع، تو یہ معاذ اللہ خیر سے خالی مہینہ، حالانکہ وہ محترم مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، سراسر خیر ہے، سراپا خیر ہے، خیر سے بھرا ہوا ہے، معظم اور مکرم مہینہ ہے، ضرور اس میں شادیاں کرنی چاہیے، ہرگز وہ خیر سے خالی نہیں ہے، اور اس کو خالی سمجھنا ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ جب گزر جائے گا بقیہ چاند نظر آئے گا پھر شادی بھی شروع ہو جائے گی، مبارک مہینہ شروع ہو گیا، پھر محرم کا چاند نظر آتے شادی بیاہ بند کر دیں گے، تو بھائی یہ تو محرم کا مہینہ آ گیا، اس میں تو کوئی خوشی کرنی نہیں چاہیے، اس میں تو شادی بیاہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں ذرا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بے دردی سے شہید کیے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ تصور بھی غلط ہے اور بالکل من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ جیسے کہ میں نے آج کہا، یہ تو بھائی تیسرا محترم مہینہ، تیسرا مبارک مہینہ، عام مہینے بھی خیر و برکت کا باعث ہے، یہ ان میں زیادہ باعث خیر و برکت ہے، لہذا روافض سے متاثر ہو کر کے محرم کے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھنا سراسر ناجائز تو بالکل غلط ہے۔ اس لیے ایسے محرم کے بعد جب سفر شروع ہوگا تو اس کو بھی کہتے ہیں سفر صفر، سفر صفر سمجھتے ہیں کہ بھائی سفر کا مہینہ بھی مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے اور آفات و بلیات کے اترنے کا مہینہ ہے، اور اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سفر کی شادی صفر جائے گی، جیسے سفر کے مہینے بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کا نام ہے سفر المظفر، کامیابی کا مبارک مہینہ، ایسا اچھا مہینہ اور لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو اللہ بچائے منحوس سمجھا ہوا۔ بہرحال محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ذکر و تلاوت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو 10 محرم ہے یہ اور بھی زیادہ خاص فضیلت کا دن ہے، اس کو عاشورے کا دن کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کے رکھنے پر ہمیں ابھارتے تھے، اور اس کی ہمیں بہت تاکید فرماتے تھے، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ فرض ہو گیا، یعنی جب رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر آپ ہمیں نہ حکم دیتے تھے عاشورے کا روزہ رکھنے کا نہ اس کے بارے میں زیادہ تاکید فرماتا. حاصل یہ کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسلام میں عاشورے کا روزہ فرض تھا. آپ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے پر ابھارتے تھے, آمادہ کرتے تھے, تاکید فرماتے تھے, حکم دیتے تھے. پھر جب رمضان شریف کا روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزہ فرض نہیں رہا اور اس کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا. تو پھر آپ زیادہ تاکید نہیں کرتے تھے اور زیادہ نہیں ابھارتے تھے. البتہ اس دن کی روزہ رکھنا اب بھی باعث فضیلت ہے, نفل ہے لیکن اس کی خاص فضیلت ہے. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ سے منقول ہے کہ جو عاشورے کا دن روزہ رکھے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال گناہ معاف فرما دے. اس لیے کم از کم عاشورے کا روزہ رکھ لینا چاہیے. جس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں. یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کا دن وہ عظیم دن ہے, 10 محرم کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور انہیں قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی, اور فرعون اور اس کی آل کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق فرمایا تھا. ایسا ہی عظیم الشان دن ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قوم کے سے نجات پانے کے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا, لہذا ہم بھی ان کی پیروی میں رکھتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تو ہم بھی ان کے پیروکار ہیں, تو ہم بھی ان کی اتباع میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع داری کرنے کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور جب آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہود و نصارہ تو اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا اور 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن آئندہ سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم آنے سے پہلے وفات کر گئے اور آئندہ سال آپ 2 روزے نہ رکھ سکے. لیکن آپ نے فرما دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اسی لیے حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ عاشورے کا روزے کے ساتھ ایک روزہ رکھنا بہتر ہے, یا تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھے, ایک روزہ 10 کے ساتھ ملا لے, چاہے شروع کا ملا لے جو کہ 9 تاریخ ہے اور چاہے بعد والا ملا لے جو کہ 11 تاریخ ہے. اس طرح سے 2 روزے رکھنا بہتر اور افضل ہے, اور خالی ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے مگر خلاف اولا ہے. اس لیے جسے کوئی بڑا عذر نہ ہو اس کو چاہیے کہ 2 روزے رکھے, اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم 1 تو رکھ ہی لے تاکہ بالکل ہی ثواب سے محروم نہ ہو. یہاں ایک بڑی پتے کی بات اور حکمت کی بات سمجھنے کی ہے. وہ یہ کہ عاشورے کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا خاص طریقہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں ان کے یہاں رائج ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ تو رکھا اور رکھنے کی ترغیب بھی دی، خود ساتھ ساتھ ایک روزہ اور رکھنے کے لیے آپ نے ہدایت فرمائی تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اسے فرمایا اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں زندہ رہا تو دو دن کا رکھوں گا، دو اور ایک میں فرق۔ تو اب اندازہ کرو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، عبادت میں بھی آپ نے اپنا طریقہ ان سے الگ اختیار فرمایا، اور اختیار فرمانے کے لیے فرمایا۔ تو جو کام عبادت نہیں ہے اس میں ہم کیسے غیر مسلموں کی اور عیسائیوں اور یہودیوں کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں؟ جب عبادت میں آپ نے گوارا نہیں فرمایا تو باقی باتوں میں بھی گوارا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنی وضع، قطع، لباس، پوشاک سب سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق اختیار کرنی چاہیے۔ اب جیسے داڑھی منڈانا ہے، یہ اس میں حضور کے حکم کے خلاف ورزی تو ہے ہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں صاف صاف داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کا حکم صرف دینا یہ واجب ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ دوسرے داڑھی منڈانے میں کافروں کے ساتھ مشابہت بھی، کیونکہ عام طور پر جو کافر ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، یہودی اور عیسائی عام طور پر داڑھی منڈاتے ہیں، وہ داڑھی منڈانا کافروں کا بھی فعل ہے، اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو اس میں ان کی مشابہت بھی پائی جائے گی، جس کی وجہ سے بھی وہ گنہگار ہوگا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ حضور نے حکم دیا ہے اور جس چیز کا حضور حکم دیتے ہیں اسے کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس وجہ سے بھی گناہ، اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس لیے بھی اس گناہ سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں انہی میں سے شمار ہوگا، قیامت کی تو انہی میں شمار ہوگا۔ اب ان میں شمار ہونے کے تو مطلب ہیں جو حضرت علماء کرام نے بیان فرمائے، ایک مطلب تو یہ کہ جو مسلمان خدا نخواستہ کافروں کی مشابہت کو دل سے پسند کرے گا، اچھا سمجھے گا، اور مسلمانوں کی مشابہت کو یا سنت کی مشابہت کو خدا نخواستہ ناپسند کرے گا، تو اس صورت میں تو اس کا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ جیسے معاذ اللہ کوئی مسلمان کہے بھائی مجھے تو داڑھی رکھنا بہت ہی ناپسند ہے، مجھے تو یہ بہت ہی بری لگتی ہے، لیاز اور داڑھی منڈانا دل سے کہتا ہے یہ بہت اچھی صورت، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اور داڑھی رکھنا تو بہت ہی برا، تو اگر دل سے ایسا سمجھو گا تو ایمان چلا جائے، اور اگر دل سے تو داڑھی کو پسند کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے کہ بھائی حضور کے یہ سنت ہے اور حضور کا یہ حکم ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے داڑھی منڈا لیتا ہے، یہ بھی گناہ، یہ بھی ناجائز، لیکن ایمان نہیں جائے گا ادھر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہ دل سے تو کافروں کو برا سمجھے اور ان کے طور طریقوں سے نفرت کرے، دل سے تو کافروں سے نفرت کرے اور ان کے طور طریقوں سے بھی نفرت کرے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ اپنے شکل و صورت، اپنا لباس پوشاک کافروں کا جیسا اختیار کرتا ہے، اب چاہے وہ کسی عذر کی وجہ سے کرتا ہے یا ویسی کرتا ہے، بس تو ایسی صورت میں اس کا ایمان تو نہیں جائے گا، لیکن بہرحال اس وعید میں داخل ہوگا کہ ہو سکتا ہے قیامت میں یہ بھی انہی کی صف میں کھڑا ہو جائے. ایک فضیلت تو بہرحال عاشورے کے دن کی یہ ہو گئی کہ جو آدمی عاشورے کے دن روزہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایک روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھے، چاہے 9 تاریخ کا چاہے 11 تاریخ. اور دوسری فضیلت عاشورے کے دن کی یہ ہے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو عاشورے کے دن اچھا کھانا کھلائے گا تو سال بھر اس کے گھر میں، اس کے روزی میں خیر و برکت. بعض محدثین نے اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد اور اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس پر عمل کر کے تجربہ کیا اور اس کو بالکل برحق پایا، یعنی ہم نے عاشورے کے دن اپنے گھر میں عام دنوں سے ہٹ کر اچھا کھانا گھر والوں کو کھلایا تو سارے سال گھر میں خیر و برکت رہی. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عاشورے کے دن ایک تو اچھا کھانا کھلانا فرض یا واجب نہیں، یہ نفل کے درجے میں فضیلت کا یہ عمل ہے، کوئی عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس فضیلت کو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی دیکھے گا. لیکن اگر کوئی نہ پکائے تو کوئی گناہ نہیں، تو جیسے روزہ نفل وہ فرض واجب نہیں، ایسے عاشورے کے دن اچھا کھانا پکانا گھر والوں کو کھلانا یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، یہ بھی نفل کے درجے میں، اور نفل کے درجے میں رکھ کر کوئی عمل کرے تو بلا شبہ موجب فضیلت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے کہ فلاں کھانا تو پکے اور کوئی نہ پکے اور دوسرا کھانا نہ پکے. اور ہمارے یہاں یہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی خاص خاص دن ہوتے ہیں لوگ اپنی طرف سے اس کے اندر کھانے بھی خاص کر لیتے ہیں، چنانچہ عرصہ دراز سے 10 محرم میں حلیم کھجڑا پکتا ہوا آ رہا ہے اور لوگوں نے اپنے عمل سے اس کو فرض و واجب کا درجہ دے رکھا، یعنی کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور یہاں تک کہ کوئی فرض نماز عشاء فجر پڑھے نہ پڑھے، یعنی ساری رات دیگ جو ہے حلیم کے پکنا ضروری ہے، ساری رات محلے میں جناب وہ حلیم کھچڑے کی دیگیں پک رہی ہوں گی اور بجلی بھی چوری کی استعمال کر رہے ہوں گے اللہ ماشاء اور زبردستی کا چندہ کریں گے اور سارے سال وہ ساری رات حلیم پکائیں گے اور پھر زبردستی لوگوں کو کھلائیں گے. اب جو اصل فرض تھے وہ تو چھوڑ دیے، اور حلیم کھچڑا جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، وہ ایسا پکا ہے ایسا پکا ہے کہ بھائی وہ قضا نہ ہوگا. یہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک جاہل پیر کا ایک جاہل مرید تھا، جاہل پیر کا ایک جاہل مرید تھا جو بڑی پابندی سے اپنے شیخ کا بتایا وظیفہ پورا کرتا تھا. شیخ نے جو وظیفہ بتایا ظاہر ہے سبزی پڑھنے کے لیے بتایا ہوگی، یہ پڑھ لیا کرو بھائی، اور وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، وہ تو نفل کے درجے میں، لیکن وہ اپنے پیر کا بتایا وظیفہ اتنی پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا کہ گرمی سردی برسات ناگا نہیں کرتا. بولے یار تم تو بڑے پابند ہو اپنے پیر کے بتایا وظیفے کے. کہا ہاں فرق چھوڑ جائے مگر پیر کا بتایا وظیفہ نہیں چھوڑ سکتا، فرق چھوڑ جائے بے شک، لیکن پیر کا بتایا وظیفہ جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کچھ ہے وہ قضا نہیں ہو سکتا. بھائی یہ سال نے بتایا تو گیا ان کے پیر صاحب کا حکم معاذ اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بڑھ کر ہوگی. جہالت کی بات بس بالکل ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ بھائی محرم آیا تو حلیم کڑا ناغہ نہ ہو, چاہے ایک نماز بھی نہ پڑھے. بس جیسے تو محرم میں جناب حلیم کھچڑا لازم, اور جیسے شعبان میں حلوہ بنانا واجب, اور ربیع الاول میں بریانی لازم, اور رجب کے اندر کونڈے واجب. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جہالت کی بنا پر یہ چیزیں اپنی طرف سے چپکا رکھی ہیں اور بنا رکھی ہیں, تو یہ سب بالکل غلط ہے. اس لیے عاشورے کے دن کوئی خاص کھانا شریعت کے اندر مقرر نہیں ہے, ہر مسلمان اپنی پسند کی کوئی سی بھی چیز پکا سکتا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ عاشورے کے دن اور محرم کے متعلق تھیں. اس کے بعد کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ روافظ کے یہاں تو خاص طور سے وہ ہوتی ہیں, اس کو تو وہ نیک کام سمجھتے ہوں گے, لیکن ہمارے لیے تو بہرحال وہ سراسر ناجائز گناہ ہے, اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے. جیسے تعزیہ بنانا, اب روافظ کے یہاں تو تعزیہ بنایا جاتا ہے اور وہ تو 10 دن تک دن رات تعزیہ بناتے ہیں, اور بنا کر کے پھر تعزیہ نکالتے بھی ہیں, لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں, اور نہ جانے کیا کیا خرافات اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو ہر سال ایک فتنے کی شکل میں ہمارے یہاں ظاہر ہوتی ہیں, اور اس میں بہت سے سنی مسلمان مرد حضرات عورتیں بھی اس دیکھنے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. خاص طور سے 10 محرم کو ایم اے جنا روڈ پر وہ باقاعدہ تعزیہ نکلتے ہیں, اور پھر لوگ یہاں دور دور سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو بھائی جس چیز کا بنانا گناہ ہے نا, قصدن اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اب چاہے روڈ پہ جا کر دیکھو, اور چاہے گھر سے باہر نکل کر دیکھو, اور چاہے ٹی وی پر دیکھو, ٹی وی پر دیکھنا بھی گناہ ہے, اور ٹی وی کے بغیر دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے اس سے بہت زیادہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے, اور اس دن اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے, روزے سے رہنا چاہیے, عبادت میں لگنا چاہیے, حلیم کھچڑی سے بچنا چاہیے, تعزیہ دیکھنے سے بچنا چاہیے. ایسی ماتم بھی ہوتا ہے, لوگ ماتم بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ماتم کرنا ہی گناہ ہے, جب گناہ ہے تو اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے جیسے تعزیہ دیکھنے سے بچنا چاہیے, ماتم دیکھنے سے بچنا چاہیے. ایسی دلدل نکالتے ہیں سواسز, گھوڑے کو بہت آراستہ پیراستہ کر کے اس کو نکالتے ہیں, گلی کوچوں میں بازاروں میں گھماتے ہیں, لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھنے جاتے ہیں. وہی دلدل نکالنا گناہ ہے, تو اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے اس کو دیکھنے سے ہی بچنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے. اور تعزیے کے پاس جانا, اس پہ چڑھاوا چڑھانا, اور اس کے نیچے سے اپنے آپ گزارنے کو باعث خیر و برکت سمجھنا, یہ تو اور بھی زیادہ ناجائز, اور بھی زیادہ گناہ ہے, جس سے خاص طور سے مسلمان سنی مردوں اور عورتوں کو بچنا چاہیے. اسی طرح اللہ بچائے ایک سبیلوں کا بھی ان دنوں میں بڑا زور ہوتا ہے, جگہ جگہ روافظ سبیلے لگاتے ہیں, ان کی دیکھا دیکھی بات سنی مسلمان بھی سبیل لگاتے ہیں. تو مسلمانوں کو پانی پلانا یا انسانوں کو پانی پلانا تو بذات خود کار خیر ہے, اور یہ تو سارے سال کار خیر ہے, سارے سال بے شک یہ کام کرو, لیکن یہاں تو روافظ کے دیکھا دیکھی کرنے میں بہت بڑی غلطی ہے. وہ غلطی یہ کہ ان کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے, سبیل لگانے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاسے شہید ہوئے تھے, یہ سبیل لگاؤ تاکہ ان کی پیاس بجھے. سبیلے لگاؤ اور پانی پلاؤ, شربت پلاؤ تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیاس بجھے. ارے بھائی ان کی دنیا کی وہ پیاس تو ان کی ختم ہو چکی, اب یہاں کی سبیلوں سے ان کی پیاسے کیا تعلق, یہ پانی وہاں تھوڑی پہنچتا ہے. جیسے بقرعید کے قربانی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خون اور قربانی کا گوشت تھوڑی پہنچتا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ تقویٰ پہنچتا. اسی طریقے سے یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے. تو یہ تصور ہی سر سے غلط ہے. لاشمہ وہ پیارے شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں نہ جانے ان کو کیسے 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 درجے عطا فرمائے ہوں گے, اور پھر وہ تو شہید ہیں, اور شہید کا درجہ ویسے ہی بہت بڑا ہوتا, اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہیں, وہ تو شہید اعظم ہے بھائی, وہ تو بہت اونچے مرتبے اور فائز ہیں. تو اس کے لیے یہ اس تصور سے سبیلے بنانا اور سبیلے قائم کرنا یہ تو سراسر گناہ کی بات ہے جس سے بچنا چاہیے. عقیدہ وہ نہ ہو اور محرم کی یا یکم محرم سے لے کر دس محرم تک کی تخصیص نہ ہو. یہ تخصیص بھی ممنوع ہے اور ناجائز, کہ بس سال بھر میں صرف یکم سے لے کر دس محرم تک سبیلے لگیں گی اس کے بعد ختم. یہ اپنی طرف سے تخصیص کرنا بھی منع ہے. غرض کے یکم محرم سے دس محرم تک ان کے پیاسے شہید ہونے کی وجہ سے طویل بنانا منع ہے. اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے. لوگ شوق سے اس کے اندر پیسے دیتے ہیں اور چندہ دیتے ہیں, اور کہیں زبردستی بھی چندہ کیا جاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں زبردستی چندہ تو حرام ہے. ایسے چندے سے تو حلیم پکانا بھی حرام ہے, کھیرا پکانا بھی حرام ہے, شربت بنانا اور پلانا بھی حرام ہے, اور مٹکے خرید کر کے رکھنا یہ بھی ناجائز ہے. اور بعض دفعہ زیادہ تر زبردستی ہوتی ہے, محلے میں زبردستی چندہ ہوتا ہے اور زبردستی چندہ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے. جبری چندہ جو ہے وہ ناجائز ہے کہیں جس طرح بھی ہو, تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. ویسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا تمام صحابہ تابعین سب تابعین ائمہ مشاہدین سب ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ارے مسلمانوں کی تاریخ تو کوئی دن اور کوئی گھنٹہ شہید سے خالی نہیں. ہماری تو تاریخ تو شہیدوں کی تاریخ ہے, تو اشارے ثواب سے کون منع کرتا ہے؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کھانا اور خاص شربت اور خاص طبیعت کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ جو بھی نیک عمل کر کے اور نسلی عبادت کر کے ان کو ثواب پہنچانا چاہیں بلا شبہ پہنچا سکتے ہیں, پہنچانا چاہیے. بہرحال یہ عاشورے یکم محرم سے دس محرم تک جو کچھ بھی خرافات اور رسومات اور ناجائز بدعات اور کام ہوتے ہیں, ان سب سے بھی بطور خاص مسلمانوں کو بچنا چاہیے. آئندہ منگل کو دس محرم ہوگا, جس میں عام طور پر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, آنا جانا بھی آسان نہیں ہوتا, اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا. اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد, لا نسير ثناء عليك انت كما اثنيت على محمد. اللهم صل على محمد, لا نسير ثناء عليك انت كما اثنيت على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا ارحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والاكرام, ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خوبی اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رکھنا، یا اللہ ہمیں رائے سنت پر مرتے دم تک قائم رکھنا، صراط مستقیم اور رائے سنت پر قائم رکھنا، یا اللہ جو طرح طرح کی بدعات اور رسومات اور خرافات اور منکرات ہر ماہ میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ان سے ہم کو مسلم مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ماہ محرم کے بارے میں اور عاشورے کے متعلق جو کچھ احادیث طیبہ سے ثابت ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو طور طریقے غلط ہیں، جو رسم و رواج ناجائز ہیں، یا اللہ ان سب سے ہم کو بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، تمام خرافات سے، منکرات سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کو بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات سے چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، یا ارحم الراحمین مسلمان جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ صحیح باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل عطا فرما، توفیق عمل عطا فرما، اور جو باتیں ناجائز خلاف شرع ہیں ہمیشہ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جتنے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے حوالے کہا یا لکھا ہے، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے، تو توحید تعالی کے حملوں کا معتبر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے، اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرکز اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف چکر کی صاحب مرکز کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاکستان کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حق یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔